کرتا ہے زمانہ
حسین صرف کا ہے، حسین صرف کا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الافاق باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ ایک دفعہ اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی روحوں کو نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیج کر معطر فرمائیے، درود پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، معززین، اس سے پہلے یقیناً جو تقریریں، جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، بہت مفید اور اہم نکات کی حامل گفتگو تھی، چاہے معراج الہدیٰ صاحب کی گفتگو ہو یا ان سے پہلے شہنشاہ نقوی صاحب کی۔ میں چاہوں گا مختصر وقت میں کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا دوں جو بالعموم نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ سب سے پہلے جس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کربلا اور حسین ابن علی صرف یاد رکھنے، مجلسیں برپا کرنے اور ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں رسمی، بلکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے، کربلا ایک دانشکدہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، اور حسین ابن علی معلم تربیت ہے، مربی ہے۔ یہ جو ہم ہر سال کم از کم ان دو مہینوں میں حسین کی یاد مناتے ہیں، اگرچہ حسین زمانے میں محدود نہیں ہے، ان دو مہینوں میں محدود نہیں ہے، لیکن رسم دنیا ہے، مناتے ہیں انہی دو مہینوں میں۔ جبکہ حسین ابن علی اور ان کا کارنامہ نہ کسی زمانے میں محدود کیا جا سکا ہے اور ہو سکتا ہے، اور نہ کسی مکان میں محدود ہو سکتا ہے۔ حسین ابن علی کی شخصیت بھی آفاقی ہے، اقدامات بھی آفاقی ہے، قربانی بھی آفاقی ہے، پیغام بھی آفاقی ہے۔ ایسا پیغام جو نہ 61 ہجری کے لیے مخصوص تھا اور نہ آج کی دنیا کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کی ہے، قرآن ابدی ہے، حسین ابن علی کا پیغام بھی ابدی ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی کا پیغام اور حسین ابن علی کا کارنامہ قرآن کی عملی شکل ہے اور قرآن تھیوری ہے. قرآن نظریہ ہے، قرآن پیغام ہے، اور اس پیغام کی عملی شکل حسین ابن علی کا کارنامہ ہے. دوسرا نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت طلب کی. عام طور پر ہمارے مرثیے بھی اسی طرح کے مفاہیم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس پر نوحے بھی لکھے کہ کاش حسین کو جانے دیا جاتا، حسین کربلا نہ جاتے، بچ جاتے، ان کی آل بچ جاتی، کاش ان سے بیعت طلب نہ کی جاتی، اور اگر بیعت طلب نہ ہو تو حسین آرام سے مدینہ میں بیٹھے رہتے، نبی کریم کی قبر اطہر کی مجاورت میں رہتے، دعائیں کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، عبادتیں کرتے رہتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کو روح قرآنی سے کوئی سروکار نہیں ہے. غور کیجئے گا اس بات پر، میں نے بہت بڑی بات کر دیا ہے. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جنہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، جنہوں نے حسین ابن علی کو نہیں سمجھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے بدکاری ہو رہی ہو، برے اعمال بجا لائے جا رہے ہوں، برائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہو، نیکیوں کا رستہ روکا جا رہا ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دل سے، زبان سے، ہاتھوں سے اس ظلم کو، اس جبر کو، اس گناہ کو، اس نافرمانی کو روکنے کی کوشش کرو، اور یہ تمہاری من حیث مسلمان ذمہ داری ہے. یہ قرآن ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے. حسین ابن علی کون ہے؟ ہماری طرح کے ایک عام آدمی نہیں، امت کا ایک فرد نہیں. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تمام انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے انبیاء کی دی ہوئی ان ویلیوز کی حفاظت کرنی ہو. وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. یعنی تمام اول العزم رسل اور انبیاء کے وارث اور 61 ہجری کے اس دور میں زمین کے سینے پر نبی کریم خاتم الرسل کے اکلوتے فرزند، اور وہ فرزند جنہوں نے وراثت محمدی کی حفاظت کرنی ہے. اب آپ اس ہستی کے بارے میں کہیں کہ اگر یزید جیسا شخص بیعت طلب نہ کرتا تو حسین آرام سے گھر بیٹھے رہتے اور مدینہ میں بیٹھے رہتے، کتنی بڑی زیادتی ہے حسین ابن علی کے ساتھ، کتنی بڑی زیادتی ہے، اور ہماری عدم شناخت کی دلیل ہے. میں اس حسین کو مانتا ہوں جو تمام تر انبیاء کی ان صفات کا یکجا حامل ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں، ہر زمانے کے فرعون کے مقابلے میں، ہر زمانے کے نمرود کے مقابلے میں،
ان انبیاء کی صفات کا مظہر بن کر مظلوم انسانیت کی حفاظت اور انسانوں کو ظالموں کے چنگل سے نکالنے کا علمبردار ہے. میں اس حسین کو مانتا ہوں اور اس حسین کو میں صرف عقیدت کی وجہ سے نہیں مانتا بلکہ معرفت کی وجہ سے مانتا ہوں. اس لیے کہ جس حسین کا تعارف رسول کریم نے کروایا ہے وہ حسین اتنا عظیم اور اتنا بلند مرتبہ ہے کہ یہ صفات اس کے اندر رچی بسی ہیں اور انہی صفات کے مرقع کو میں حسین سمجھتا ہوں. حسین عام انسان نہیں ہے. حسین یعنی غیرت اللہ, اللہ کی غیرت. حسین یعنی کائنات کی عزت کا امانت دار. حسین یعنی انسانیت کی سربلندی کا امین. حسین یعنی ظلم کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت کا پیکر. حسین یعنی ہر دور کے یزید کی نگاہوں میں کھٹکنے والا وہ تیر جس سے کوئی یزید اور کوئی فرعون بچ نہیں سکتا. جس طرح سے انبیاء کا ایک تسلسل ہے, اولیاء کا ایک تسلسل ہے, ان قوتوں کے مقابلے میں جو اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتی ہیں, ان قوتوں کو صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. صلوات ذرا اونچی آواز سے بھیجیے بر محمد و آل محمد. تحف العقول روایات اور احادیث کی بڑی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. دو روایتیں وہاں پر منقول ہیں, ان دو روایتوں کو پڑھ لیجئے گا, سمجھ آ جائے گی کہ حسین کیا ہے. کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے آبا و اجداد اور حسب و نسب سے زیادہ اس کی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ فکر کو سمجھیں گے تو خود بخود شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی. یہ 58 اور 59 ہجری کی بات ہے. حسین ابن علی عالم اسلام کے تمام ایسے گنے چنے اور اپنی اپنی سرزمینوں, اپنے اپنے شہروں کے معتبر ناموں کو مخاطب کرتے ہیں جو ایک حلقے اثر رکھتے ہیں. علماء, صلحاء, تابعین اور اس زمانے میں جو صحابی زندہ تھے سب کو ایک خط تحریر فرماتے ہیں. وہ خط تحریر فرمانے کے بعد بھجوا دیتے ہیں اور اس میں جو روح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سال حج کے موسم میں تم سب مکہ میں آ جانا, حج اللہ سے ہے. حسین کے کاموں کی حکمت ہے. حسین اگر کوئی کام کرتے ہیں, کوئی پیغام دیتے ہیں, کوئی گفتگو کرتے ہیں, کسی کو بلاتے ہیں, ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہے. کیوں بلاتے ہیں منا میں؟ حج کے بعد کہہ دیتے, حج سے پہلے بلا لیتے, مدینہ میں بلا لیتے. نہیں, ہر کام میں ایک حکمت ہے. ہم عام زندگی میں حلال و حرام کی اکثر اوقات تمیز نہیں کرتے. کبھی غیبتیں کرتے ہیں, کبھی جھوٹ کہتے ہیں, کبھی نگاہوں کی غفلتیں اور کبھی ہاتھ پاؤں کی غفلتیں, کبھی ایسے امور جو ناشائستہ ہیں اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں ہم انجام دیتے ہیں, اور اس کا غبار بھی دل پر اور قلب پر چڑھتا چلا جاتا ہے اور ہمیں آلودہ کرتا چلا جاتا ہے وہ عمل. لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں آپ کو ایک روحانی تسکین مل رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ شب جمعہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی دعا پڑھ رہے ہوں، دعائے کمیل پڑھ رہے ہوں، کوئی مناجات کر رہے ہوں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں اور کچھ آپ کے اشک بہیں، تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بہت تر و تازہ اور گناہوں سے پاک محسوس کرتے ہیں. اور وہ جو دنیا کی مادی کیفیات ہیں وہ آپ سے ہٹ چکی ہوتی ہیں، دھل چکی ہوتی ہیں انہیں آنسوؤں کی وجہ سے. ایسا ہوتا ہے یعنی جب کبھی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوں، اشک بہا رہے ہوں، تو یہ کیفیت ہر انسان کی ہوتی ہے. منا میں دعوت کی وجہ کیا ہے کہ حاجی جو اپنے اپنے علاقے میں چاہے کچھ بھی کرتا رہا ہو، لیکن جب مکہ پہنچا اس نے کپڑے کے دو ٹکڑے زیب تن کر لیے، اور وہ بھی بظاہر کفن، دو ٹکڑے ایک مردے کی طرح سے، اور لبیک اللہم لبیک کہا، طواف کیا، سائی و صفا میں دوڑتے رہے، سائی کرتے رہے صفا و مروہ کے درمیان، مزدلفہ چلے گئے، مشعر کی سرزمین میں چلے گئے، شعور حاصل کی، مناجاتیں کی، گریہ و زاری کیا، توبہ کیا، اور جب منا پہنچے شیاطین کو پتھر مارے، تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ کفن یا وہ دو ٹکڑے کپڑوں کے اتار دیے اور اپنے پرانے کپڑے پہن لیے، تو گویا تمام گناہوں سے پاک ہونے کے بعد ایک روحانی اور معنوی ایسی کیفیت کا حامل ہوتا ہے وہ حاجی، کہ اس وقت اس کے دل پر جو بھی آپ اچھی بات کرتے ہیں فوراً اثر کرتا ہے. یعنی وہ ذہنی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی پوری طرح سے آمادہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات کو سنے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے. اور حسین ابن علی کہاں کا انتخاب کرتے ہیں؟ منا کا. کن تاریخوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ جن تاریخوں میں انسان پاکیزہ ہو کر بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے، توبہ کر چکا ہوتا ہے. 1000 سے زیادہ لوگ، روایات کہتی ہیں 1000 سے زیادہ لوگ، وہ سب کون ہیں؟ آج کی دنیا میں جن لوگوں کو دینی حوالے سے یا دینی حوالوں سے آپ تقدس دیتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء، اہل دین و دانش، اہل محراب، اہل منبر، لکھنے والے، مؤلف، مترجم، یعنی وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں اور دین کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے، یا انجمنوں کے متولی، دینی تنظیموں کے ذمہ دار، مسجدوں کے ٹرسٹیز، جو بھی آپ ان کو نام دیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور جن کی ساکھ کے پیچھے دین کا وہ تقدس ہے جس سے وہ یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے. حسین ابن علی بھی ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، اہل جبہ و قبہ و امامہ ہیں. پوچھتے ہیں کہ تمہاری حیثیت تمہارے معاشروں میں کیا ہے؟ ایک ایک کر کے سب جواب دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، جب ہم محفل میں داخل ہوتے ہیں تو خود اٹھ جاتے ہیں، ہمیں اچھی جگہ بٹھاتے ہیں، جب دسترخوان لگتا ہے اچھے کھانے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، خود ہمارے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ خود بھوکے رہتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں. یہ سب کچھ پوچھتے ہیں اور ان سب سے اعتراف لیتے ہیں، لینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ سب کچھ کیوں، کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ تم فلان ابن فلان ہو، یعنی فلان شخص کے بیٹے ہو، فلان قبیلے سے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ، آپ کے نانا کے دین سے ہماری جو وابستگی اور نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں یہ تقدس اور یہ احترام دیتے ہیں. جب یہ اعتراف لے لیا پھر پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ سب اعتراف کرتے ہیں کہ آپ حسین ابن محمد ہیں. علی و فاطمہ کی بات نہیں ہوتی، حسین ابن محمد ہیں. اس لیے کہ روایات سب کو یاد ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میری آل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی. پھر حسین ابن علی اپنے اور اپنے گھرانے کی صفات اور فضائل 27-28 فضائل ایک ایک کر کے گنواتے ہیں, میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور ہر فضیلت کے گنوانے کے بعد پوچھتے ہیں کیا اعتراف کرتے ہو کہ اس فضیلت کا حامل صرف میں ہوں روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے. سب اعتراف کرتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ, ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ ہی ہیں. اپنی فضیلتوں اور اپنی نسبت اور اپنے مقام کا بھی اعتراف لیتے ہیں اور لوگوں کے مقام اور ان کی نسبت کا بھی اعتراف لیتے ہیں. لینے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تخت حکومت پر جو لوگ قابض ہیں ان کا کردار کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کس طرح کا ماحول بنا دیا ہے, کس طرح کی ویلیوز کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں اور کن اقدار کو پامال کر رہے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے اور عام طور پر میں یہ بات کرتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ یزید کے دور میں کوئی مسجد بند تو نہیں تھی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ یزید نے کسی مسجد کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو اور کہا ہو کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی. کبھی اس نے کہا کہ روزہ نہ رکھو آج سے میں روزے پر پابندی لگا دیتا ہوں؟ نہیں. کبھی آپ نے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ حج پر میں پابندی لگا دیتا ہوں؟ نہیں. پھر وہ کیا بات تھی جو حسین ابن علی کو اتنا مضطرب کر رہی تھی کہ حسین ابن علی ابھی یزید تخت حکومت پر نہیں بیٹھا اور خود اتنے حساس ہیں, کہتے ہیں کہ آج میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں, تم لوگ جب اپنے شہروں میں جانا تو میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور میرے اگلے فرمان اور حکم کا انتظار کرنا. ابھی امیر شام کی زندگی کے 2 سال باقی ہیں. تب حسین ابن علی ان تمام شخصیات کو جمع کر کے ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسین آمادہ ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے, تم جاؤ حسین ابن علی کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اور پہلے بھی میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اگر یزید حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرتا تو حسین کبھی مکہ یا مدینہ میں آرام سے نہ بیٹھتے, اگر بیٹھتے تو وہ حسین کیسے ہوتے؟ حسین غیرت اللہ کے محافظ ہیں, دین کے محافظ. محافظ دین حملہ ہونے کے بعد نہیں بچاتا, خود آگے بڑھتا ہے حملہ آوروں اور اپنے ان نظریاتی مملکت کی سرحد پر کھڑے ہو کر حملہ آوروں کو قریب آنے سے ہمیشہ روکتا ہے اور خود سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. حسین ابن علی نے یہی کام کیا ہے. حسین ابن علی نے جو پیغام دیا وہ یہ نہیں ہے کہ جب تم سے بیعت طلب ہو تو تب تم اٹھو, نہیں. حسین ابن علی کو جو بات نظر آ رہی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ لوگ نماز میں سستی کر رہے ہیں, نہیں. وہ دین جس میں نماز بھی ہو شراب بھی ہو, وہ دین جس میں روزہ بھی ہو بدکرداری بھی ہو, وہ دین جس میں حج بھی ہو اور خود انسان ابلیس بھی بن جائے, وہ دین جس میں قرآن کی حرمت پامال ہو, وہ دین جس میں نبی کریم کی حرمت پامال ہو, وہ دین جس میں کعبۃ اللہ کی حرمت پامال ہو اور لوگ تماشائی ہوں, وہ دین جس میں مسجدوں کی حرمت پامال ہو اور لوگ تماشائی ہوں, وہ دین جس میں نبی کریم کے اس مدینہ طیبہ کی معصوم بچیوں کو یزیدیوں پر حلال کر دیا جائے اور معاشرہ خاموش ہو,
وہ دین جس میں نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، زکات بھی ہوں، حج بھی ہو، اور پھر یہ تمام برائیاں بھی ہوں، ان کو ملا کر دین کی شکل دے دی جائے اور کہا جائے دین یہ ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو نجات پا جاؤ گے. حسین چاہتے تھے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ اصل دین کیا ہے، اور بنی امیہ جس چیز کو دین کے نام پر انسانی معاشرے پر مسلط کر کے دین کی روح کو مسخ کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے. اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج وہی سیرت اپنائی جاتی کہ آپ کے محراب کے نماز پڑھانے والے شراب سے وضو کر رہے ہوتے اور نماز پڑھا رہے ہوتے. تاریخ نے لکھا ہے نا، محراب عبادت میں شراب کے نشے میں فجر کی دو رکعت کی جگہ چار رکعت نماز ہو رہی ہوتی اور لوگ الٹیاں شراب کی کر رہے ہوتے محراب مسجد میں، کیونکہ یزید کے دور میں ایسا ہی ہوا اور کسی اور نے نہیں کیا. یزید کے قریبی ساتھیوں اور ان لوگوں نے جن کو اس نے مختلف اہم مناسب پر متعین کر کے ذمہ داریاں دے کر بھیجا ہوا تھا. لوگ خاموش، لوگ تماشائی. حسین ابن علی نے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. چونکہ انحراف اپنے بالکل عروج تک پہنچ چکا تھا، آپ کو پتا ہے جب کسی بدن کو کینسر لگ جائے اگر بالکل ابتدائی سٹیج ہو تو بہت کم قیمت پر آپ کینسر سے مریض کو نجات دلا سکتے ہیں، لیکن اگر بازو پورے کا پورا کینسر زدہ ہو جائے تو بازو کے علاوہ بھی کچھ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ کینسر کے اثرات باقی جسم کو متاثر نہ کریں. حسین ابن علی کو پتا تھا کہ اس وقت معاشرہ کس کینسر کا شکار ہے اور اس کینسر سے نجات کے لیے کتنی بڑی قربانی چاہیے. لہذا حسین ابن علی بہنوں کو بھی لے کر نکلے، بیٹیوں کو بھی لے کر نکلے، ازواج، مخدرات اور بنی فاطمہ اور ساتھ میں اپنے وہ جانسار جن کو عام عرف عام میں 72 کہا جاتا ہے جبکہ وہ 120 سے زیادہ ہے، ان سب کو لے کر نکلے. کیوں؟ ششماہ علی اصغر کا کیا کام؟ 12 سالہ، 13 سالہ یا 14 سالہ حضرت قاسم کا کیا کام؟ خواتین کا کیا کام؟ فرمایا کہ نہیں، حسین کا ہر قدم اور اٹھایا جانے والا ہر اقدام اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. کربلا، مدینہ سے کربلا تک کا ایک مرحلہ ہے اور کربلا سے دمشق تک کا دوسرا مرحلہ. ایک ذبح عظیم تک کا مرحلہ ہے اور دوسرا اسارت کا مرحلہ. ایک اپنا لہو بہانے اور سر کٹانے کا مرحلہ ہے اور دوسرا کٹے ہوئے گلوں کا پیغام عام انسانیت تک پہنچانے کا مرحلہ. ایک ذمہ داریوں کی ادائیگی کا مرحلہ ہے اور دوسرا انسانیت کے اندر ذمہ داریوں کو اجاگر کرنے کا مرحلہ. ایک قربانی دینے کا مرحلہ ہے اور دوسرا قربانیاں تا قیام قیامت دینے کے لیے جذبے پیدا کرنے کا مرحلہ. دونوں مرحلے ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا اور بہت خوبصورت کہا، کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا ہی میں مر چکی ہوتی ہے. یہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے ان 72 یا 120 شہداء کے پیغام کو ایسے زندہ کیا جیسے حسین چاہتے تھے،
اور پھر حسین نے اپنے ساتھ ان سب کو لے کر جو سفر کیا، یہ بتا دیا کہ میرے بعد نہ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے کہ میں بچہ ہوں، نہ کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے کہ میں جوان ہوں، نہ کوئی بوڑھا کہہ سکتا ہے کہ میں بری الذمہ ہوں، نہ کوئی خاتون کہہ سکتی ہے کہ میں بری الذمہ ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ دو عظیم فرائض ہیں اور قرآنی فرائض ہیں کہ جن کے احیاء کے لیے نہ بچہ بچہ ہے نہ بوڑھا بوڑھا، ہر ایک کی ذمہ داری اس کے اپنے دائرے کار میں موجود ہے، اور اگر کوئی انجام نہیں دیتا تو اس کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا حسینی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور دوسری ایک اور نقطہ جو انتہائی اہم ہے کربلا کی اس پوری تاریخ میں، یوم حسین آپ مناتے ہیں، آپ لائق ست تحسین ہیں کہ ان تعلیمی اداروں میں آپ کبھی یوم مصطفیٰ مناتے ہیں، کبھی یوم حسین مناتے ہیں، کبھی نانا کی یاد، کبھی نواسے کی یاد. چونکہ نانا کے دین کا تسلسل نواسے سے ہے، نانا کے دین کی حفاظت نواسے سے ہے، اس لیے دونوں کی یاد بار بار اور اس یاد کے ذریعے سے دونوں کے میسج کو ہر دل تک پہنچانا ضروری ہے. کیوں یوم حسین کی مخالفت ہوتی ہے؟ بعض اوقات ابھی بھی ملک کی بعض یونیورسٹیز میں انہی دنوں پابندی لگ چکی ہے کہ یوم حسین آپ نہیں منا سکتے. کیوں؟ سوال ہے نا. آپ یوم یزید تو نہیں منا رہے ہیں، یوم فرعون تو نہیں منا رہے ہیں، آپ اس حسین کی یاد منا رہے ہیں جو ابھی معراج الہدا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کسی مسلک کا امام نہیں ہے وہ حسین جو کسی مکتب فکر کا امام نہیں ہے، وہ حسین جو عالم انسانیت کا امام ہے، عالم انسانیت کا. جو بھی غیرت رکھتا ہو، جو بھی عزت نفس رکھتا ہو، جو بھی شعور رکھتا ہو، جو بھی حق اور باطل کے درمیان ادراک کی قوت رکھتا ہو، جس کے اندر غیرت ایمانی اور غیرت انسانی زندہ ہو، وہ حسین کو اپنا امام مانے بغیر رہ نہیں سکتا. اس لیے کہ حسین غیرت مندوں کا امام ہے، کسی مسلک کا نہیں. جوش نے اسی لیے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور حقیقت ہے حسین ویلیوز کا نام ہے، اقدار کا نام ہے. پھر کیوں پابندی لگتی ہے؟ پھر کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ آپ کے جلوسوں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ مجالس پر بندش کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ٹیسٹ کیس، ٹیسٹ کیس. چونکہ یزیدیت کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جان لیں. اب آپ کا حج بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں پر پتھر کے بنے ہوئے شیطان کو تو آپ پتھر مارتے ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں جو شیطان اٹھتے ہیں ان کو پتھر مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی. حسین ابن علی سمبل ہیں ہر فرعونیت کے خلاف. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج وہ منظر پیش نہیں کرتا جو خود ایک علامتی عبادت ہے، کہ وہاں پر انسانوں کے ہاتھوں بنائے ہوئے شیطانوں کو تو آپ پتھر مارنے کے مجاز ہیں، لیکن جو قوتیں اللہ کے مقابلے میں سر اٹھائیں، جو شیاطین ہر دور میں اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتی ہیں، ان کو پتھر مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اس سے فرعونوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، اس سے فرعونوں کے چہرے مسخ ہوتے ہیں، اس سے معاشرے میں ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف غیرت کی آواز بلند ہوتی ہے۔ عزاداری سید الشہداء خود علامت ہے، ظلم کے خلاف گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر علم بغاوت بلند کرنے کا اس کی علامت ہے۔ لہذا اس کو محدود کرو، اس کو محدود نہیں کرو گے تو یزیدیت اور فرعونیت اور نمرودیت کے خلاف جذبات بڑھتے رہیں گے اور حسینیت کی مظلومیت کے پرچم تلے غیرت مند پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا یوم حسین کو بھی روکو، عزاداریوں کو بھی روکو، مجلس ذکر حسین کو بھی روکو۔ خوف یہ ہے، اس خوف سے نہ ہمیں اس خوف میں رہنا ہے اور نہ ہی اس خوف کو آگے بڑھنے دینا ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا تھا کہ حسینیت رسم نہیں ہے بلکہ وہ ایک دانشکدہ ہے اور اس سے ہم نے تربیت حاصل کر کے اپنے زمانے کے یزیدوں اور فرعونوں کو پہچاننا ہے اور ان کے مقابلے میں حسینی پرچم لے کر کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہم واقعی حسینی ہیں۔ اس لیے حسینیت زندہ ہے، اس لیے آج یزیدیت گالی ہے، اسی لیے کہ یہ جو سلسلہ زینب سلام اللہ علیہا نے شروع کیا، یہ گھر گھر پہنچا، گلی گلی پہنچا، کوچا کوچا پہنچا، شہر شہر پہنچا۔ اس میں ایک پہلو بڑا ہی عجیب ہے، اس پہلو کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھکے ہوئے ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ دوسرا پہلو کیا ہے وہ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر بیان کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا یزید کے سامنے، یزید کی طرف سے لان تان اور قافلے حسینی کی سالار علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی طرف سے جب خطبہ ایراد ہوا اور خطبہ ارشاد ہوا، یزید کو بڑی حیرت ہوئی۔ میں جو پہلو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف ذرا توجہ آپ کی، بڑی حیرت ہوئی اس کو کہ ان تمام کرائسس سے گزرنے کے باوجود ایک خاتون اتنے بڑے مجمع میں، مسجد دمشق، مسجد اموی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں، دیکھ لیں، بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، بھری ہوئی مسجد، اور ایک چبوترے میں یہ چند اسیر جن کے گلے پر بھی توپ ہیں، جن کے ہاتھ بھی رسن سے بندے ہوئے ہیں، لٹا ہوا ایک قافلہ ہے، خواتین کا اور بچوں کا، ایک امام زین العابدین ان کے درمیان مرد ہے۔ لیکن علی کی شیر دل بیٹی زینب جب سر اٹھا کر یزید کو مخاطب کر کے علی کے لہجے میں پکارتی ہے کد قیدک وسع سعیک، اے یزید جتنا مکر کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، لا تمی تو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مار نہیں سکتا، تو ہماری وحی کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں پر جبرائیل اترتے تھے، اس کا رستہ تو اور تیرے آبا اور تیری اولاد روک نہیں سکتے۔ یزید کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خاتون اس جرأت کے ساتھ، پوچھتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور خاتون کون ہے؟ جانتا ہے کون ہے، لیکن یہ بھی نفسیاتی ایک حربہ ہے کہ حوصلے پست کرنے کے لیے، گویا بے اعتنائی کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. جواب ملتا ہے یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے. اپنے سپہ سالار سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ رستے میں تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ اب تک اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ میرے سامنے لب کھولنے کی جرأت کر رہے ہیں؟ وہ جو اس لٹے ہوئے قافلے کا نگہبان تھا، جس کی ذمہ داری تھی، وہ گویا ہوتا ہے یوں کہ اے امیر، ہم نے کربلا میں ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا، ان کے لاشوں پر سے کپڑے بھی ہم نے اتار لیے، ہم نے ان برہنہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان جسموں کو پامال کیا، اس کے بعد ہم نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی، ان کے سروں سے چادریں چھین لیں، پھر ان کو بے پالا اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار کیا، تکلیف در تکلیف انہیں زنجیروں سے باندھا ہے، اور ترتیب بھی ایسی رکھی کہ ایک بڑا ہو اور دوسرا بچہ ہو. کیوں؟ تاکہ بڑے کو ہم جب دھکا دیں کہ وہ تیزی سے آگے بڑھے تو زنجیر کھچے اور بچہ ہوا میں اڑ جائے. ظلم اور زیادتی کی انتہا. پھر کہتا ہے کہ ہم نے شہر شہر انہیں گھمایا پھرایا، لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر سے ان پر کچرا پھینکا، ان پر پتھر برسائے، ان پر جلے ہوئے کوئلے اور انگارے برسائے، ان کے استقبال کے لیے شادیانے بجائے گئے، ان پر ہر طرف سے خوارج کے عنوان سے نعوذ باللہ نعرے کسے گئے، یہاں تک کہ ہم ان کو بازاروں اور درباروں سے گزار گزار کر آپ کے پاس یہاں پر لے کر آئے. لیکن اے امیر، جس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بڑے تو بڑے، بچے بھی اس ہمت کے ساتھ کھڑے رہے کہ انہوں نے بھی کوئی اپنی کمزوری نہیں دکھائی، گویا لگتا یہ تھا کہ یہ فاتح ہیں اور ہم مفتو ہیں. یہ کربلا والوں کی ہمت کی وہ داستان ہے. کربلا ہمت کی داستان، شجاعت کی داستان، بہادری کی داستان، استقامت کی داستان، میدان عمل میں کھڑے ہونے کی داستان، اور ہر مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ سینے سے لگا کر رزن برزاق و تسلیمن لامرک یا غیاث المستغیثین کہنے کی داستان، اور وہ داستان جس کی انتہا میں زینب کبرا یہ کہیں اللہم تقبل منا ہذا القربان، بار الہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ وہ داستان ہے. اس لیے یہ داستان نہیں ہے. ہے داستان، لیکن داستان گوئی اور داستان بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے اس نقش میں ڈھلنے کے لیے کہ اگر کوئی قوم اس سانچے میں ڈھل جائے تو پھر اس قوم پر کبھی کوئی یزیدی مسلط نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے، کوئی یزیدی مسلط نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یزیدیت کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں، تو پھر رستہ وہی ہے جس کے بارے میں بعض شعرا نے کہا رحمان است کے رہروان رفتند، راستہ وہی ہے جس پر حسین ابن علی چلے گئے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین شناس بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین کے نمک کا حق اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دستبستہ التجا ہے کہ حسین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا شفیع قرار دے.
رب کریم سے دعا ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں حسین کی نورانیت سے ہمارے قبور کو روشن اور منور فرمائے، اور عالم آخرت میں حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مرنا سب کو ہے، لیکن آئیے دعا کریں کہ بار الہ تو نے اپنے دین کی راہ میں اور دین کے دفاع کے لیے جس طرح حسین کی قربانی دی، بار الہ ہمیں بھی اسی طرح سے قربانی دے کر جام شہادت نوش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔